العالمين برحمته.
نستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی نبی روح میں مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت اور تاکید فرمائی ہے، اور یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے. لہذا یہ بھی اللہ اس کے رسول کا اہم ترین حکم ہے، اور ایک دوسرے کے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کا صحیح صحیح علم ہو. جب تک صحیح علم نہیں ہوگا، ان حقوق کی صحیح ادائیگی ہونا مشکل ہے. صحیح علم ہو جانے کے بعد ان کا ادا کرنا آسان ہے اور ضروری بھی ہے. تو اس نبی حقوق نبی روح کے اندر بھی حضرت نے مسلمانوں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں، جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آتے رہیں گے، آپ کے اور ہمارے علم میں آتے رہیں گے، اور ہم سب عمل کرنے کی نیت سے ان کو سنیں اور سمجھیں. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ منگل کو عرض کیا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی حقوق العباد کی اہمیت بیان کرتے رہے اور اس کی تاکید کرتے رہے. دو چیزوں پر حضرت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، ایک معاشرت کے صحیح کرنے پر، دوسرے معاملات کے درست کرنے پر. جو شخص بھی اپنی اصلاح چاہتا ہے اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق چاہتا ہے اور دین پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا چاہتا ہے, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی اور حیات طیبہ عطا ہوگی, آخرت میں فلاح یاب ہوگا, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معاشرت بالکل شریعت کے مطابق صحیح اور درست ہو اور اس کے سارے معاملات بالکل درست اور صحیح اور شریعت کے مطابق. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو, گھر میں رہنے کو, دوستوں کے ساتھ رہنے کو, پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کرنے کو, دوسرے انسانوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, رہتا سہتا ہے, ان کے ساتھ معاملہ صحیح کرنے کو. اور وہ ہے معاشرت یہ ہے کہ اس کی طرف سے ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچے, دوسروں کو راحت ملے, اور راحت نہ ملے تو کم از کم ایذا اور تکلیف بھی نہ ملے. اس کے لیے حضرت نے باقاعدہ ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام آداب المعاشرت ہے, اور ایسی انسان صبح شام تک مختلف معاملات کرتا ہے, کبھی خریدتا ہے, کبھی بیچتا ہے, کبھی نوکری کرتا ہے, کبھی کرایہ پر دیتا ہے, کبھی ادھار لیتا ہے, کبھی امانت رکھواتا ہے, کبھی امانت رکھتا ہے, انہیں کہتے ہیں معاملات. جب تک یہ درست نہ ہوئے کسی کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق نصیب نہیں ہوگا, چاہے کتنے بڑا عبادت گزار اور تہجد گزار ہو, کتنا ہی بڑا حاجی نمازی ہو, کیونکہ عبادات اپنی جگہ ضروری ہیں لیکن ساتھ ساتھ معاملات کا صحیح ہونا بھی اسی طرح فرض و واجب ہے اور ضروری ہے. اس کے لیے بھی حضرت نے بیش جیور کے اندر معاشرت کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا اور معاملات کے بھی مختلف حصے حضرت نے اس کے اندر تحریر فرمائے, کتاب النکاح سے لے کر کے آگے تک کئی حصے صرف معاملات کے اوپر, اور الگ سے بھی کتاب تصنیف فرمائے جس کا نام ہے صفائی معاملات, معاملات کی صفائی. اس میں سب خرید و فروخت کے شرعی احکام بیان فرمائے ہیں اور ان کی پاسداری کی تاکید فرمائی ہے. اسی طرح حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق و عباد کے سلسلے میں بھی مختلف رسالے اور کتاب سے تحریر فرمائے. اور ان کا خلاصہ ہمارے حضرت کے مجاز اور خلیفہ صوفی محمد اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم نے بیان فرمایا ہے, ان کو جمع کیا ہے, اس کا نام ہی انہوں نے حقوق العباد رکھا ہے. پھر آپ کا نام ہی حقوق العباد یہاں ملتی ہے. اس میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خاص رسالے جمع کیے ہیں, جیسے حقوق الوالدین, ماں باپ کے حقوق. اب معلوم ہوں گے تو ادا کریں گے نا, معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیسے ادا کریں گے. حضرت نے اس میں تفصیل سے ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور ان کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کو کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے. آج بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو بعض مرتبہ ان حقوق کی خبر نہیں, جس کے نتیجے میں وہ ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں, ظلم کر جاتے ہیں اور نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ماشاءاللہ تفصیل سے احکام بیان فرمائے کہ حضرت ہی کا یہ مقام ہے کہ حضرت نے اس طرح بیان فرما دی, ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اسی طرح حقوق و زوجین, یہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ حقوق و زوجین, اس میں میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے. آج شادی تو بہت لوگ کر لیتے ہیں لیکن وہ خبر ہی نہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں. اور حقوق نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بعض شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے, بعض بیوی شوہر پہ ظلم کرتے, کبھی دونوں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کرنا ناجائز ہے, یہ حقوق العباد کی پامالی ہے. تو اس میں میاں بیوی کے حقوق لکھے ہوئے ہیں. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جزیات بھی لکھے ہیں, فلاں کام کے اندر بیوی کا کیا حق ہے, کتنا حق ہے, فلاں کام کے اندر شوہر کا حق ہے یا نہیں ہے. میاں بیوی کے حقوق پر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اردو کے اندر. لیکن جیسی جامعیت حضرت کے رسالے میں ہے وہ اور جگہ نہیں ہے, اس لیے اس کے مطالعے کی ضرورت ہے. اس طرح چار رسالے اس کے اندر جمع ہیں. یہاں تک کہ حضرت نے تو حقوق الحیوانات بھی ایک رسالہ لکھا ہے, جانوروں کے حقوق. ہم جانوروں کے حقوق کو کون جانتا ہے الا ماشاء اللہ. حضرت نے لکھیں گے جانوروں کے بھی یہ حقوق ہیں بھائی. تو یہ حقوق العباد کا رسالہ جو ہے وہ کتابچہ ہے, یہ کتاب ہے, یہ ماشاء اللہ بہت جامع ہے, میں اس کا ضرور مطالعہ ہونا چاہیے. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں حقوق العباد کا علم ہو, پھر ہم اپنا جائزہ لیں صبح شام تک کن کن بندوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. واسطہ نہیں ہی پڑتا ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا, اولاد کا سے ماں باپ کا, شوہر سے بیوی کا, بیوی کا شوہر سے, پھر بہن بھائیوں سے, اس کے بعد پھر رشتے داروں سے, پھر پڑوسیوں سے, پھر جہاں آدمی نوکری کرتا ہے ملازمت کرتا ہے ان سے, پھر جہاں آدمی کاروبار کرتا ہے وہاں لوگوں سے تعلق ہوتا ہے, پھر آنے جانے میں لوگوں سے تعلق پڑتا واسطہ ہوتا ہے. ان سب کے حقوق ہیں. اب حقوق معلوم ہوں تو بھائی ادا بھی ہو سکے, اب معلوم نہ ہو تو کیسے ادا کریں. اس لیے ان حقوق کو جانیں اور جان کر کے ادا کرنے کا اہتمام کریں, اسی کی حضرت یہاں تاکید فرما رہے ہیں. روح میں نے عرض کر دی, روح یہ کہ آدمی زندگی اس طرح گزارنے کا اہتمام کرے کہ ناحق اس کی طرف سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا, عمر بھر اس اہتمام میں گزری, عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. ساری عمر اس فکر میں گزر گئی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دوسرا فرض یہ ہے, دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب حقوق معلوم ہو جائیں پھر آدمی ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرے, ادا کرتا رہے. اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, حق تلفی ہو جائے تو معافی تلافی کر دے, بس اسی طرح زندگی گزارتا رہے. بس کوشش کرے کسی کی حق تلفی نہ ہو, کوشش کرے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہو جائے جیسے اور گناہ ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک گناہ ہے. اگر اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا کافی ہے, اور اگر اس میں کسی بندے کی حق تلفی ہے تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی تلافی بھی ضروری ہے. لیکن بہرحال بندوں کے حقوق کی کوتاہی کی بھی آخرت میں جواب دہی ہے. جس نے جس بندے کی حق تلفی کی ہوگی, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا, تو کل اس کا بدلہ دینا پڑے گا اگر دنیا میں معافی تلافی نہ کی. اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انک میتن, بلا شبہ آپ بھی مرنے والے, وانہم میتون, اور ان کو ہی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت, پھر دونوں فریق قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اپنے مقدمات پیش کریں گے اپنے حقوق کی وصولی کے لیے, اور وہاں اللہ تعالی قیامت کے دن عملی فیصلہ فرمائیں گے. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو دو فریق کا ذکر ہے, اس سے مومن اور کافر اور مسلمان ظالم اور مظلوم دونوں مراد ہیں. یعنی اگر کسی شخص نے دوسرے کو ظلم کیا ہوگا تو اس کے ظلم کے بقدر ظالم سے اللہ تعالی مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے. اب ظالم اور مظلوم چاہے مسلمان ہو یا کافر, اور احادیث طیبہ میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے, جیسے کہ آگے بھی حدیثیں ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والی ہیں. ایک دو حدیثیں میں پہلے عرض کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی کا کسی پر کوئی حق ہے, اگر کسی پر کسی کا کوئی حق ہے, تو اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں ادا کر کے یا معافی مانگ کر کے حلال ہو جائے. اگر کسی پر کسی کا حق ہے تو اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کا جو حق ہے وہ ادا کر دے, یا اس سے معافی مانگ کر کے حلال اور پاک ہو جائے. کیونکہ قیامت کے دن درہم و دینار تو ہوں گے نہیں, کیونکہ جو دنیا کا سکہ ہے آخرت کا سکہ نہیں ہے. آخرت کا سکہ تو نیکیاں ہیں, جتنے بھی کسی کے حقوق کی ادائیگی آخرت میں ہوگی وہ نیکیوں کے ذریعے ہوگی. چنانچہ جس نے کسی پر دنیا میں ظلم کیا ہوگا تو آخرت میں اس کے ظلم کے بقدر ظالم کے پاس اگر نیکیاں ہوئیں تو وہ نیکیاں مظلوم کو دلوا دی جائیں گی. اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ظلم کے بقدر مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے. یہ ہے آخرت کا معاملہ. دنیا میں کسی کو ناحق مارا ہوگا یا کسی کی چیز چرائی ہوگی, یہ بغیر اجازت کے استعمال کر لی ہوگی, یہ کسی طرح اس کو ستایا ہوگا یا کسی طریقے سے پریشان کیا ہوگا, ایسا مذاق کیا ہوگا جس میں اس کی توہین اور تذلیل ہو گئی یا اس کو تکلیف پہنچ گئی, یا خدا نخواستہ کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا یا یا کسی پر ناحق تہمت کسی پر تہمت لگا دی یا کسی کو خام خواہ مار دیا یا کسی سے پیسے لے لیے ادھار واپسی نہیں کیے، یہ ہیں حقوق العبادی کوتاہیاں، یہ سب ناجائز نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ زیادتی بھی ہے، تو ان کا حساب آخرت میں نیکیوں کے ذریعے ہوگا. جس نے ایسا کیا ہوگا اس کی نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، تلاوت اور دوسرے نیک جتنی بھی نیکیاں ہوں گے وہ جس جس کی اکترفی کی ہوگی اس کے حق کے بقدر اس کو دلوا دیں گے، اور نہیں ہوں گے تو پھر مظلوم گناہ اسی کے حق کے برابر ظالم پہ ڈال دیں گے. اب بتاؤ کتنی سنگین بات. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلا مقدمہ میاں بیوی کا پیش ہوگا، کہ ان کی زندگی سب سے زیادہ عام طور پر طویل گزرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کا تعلق بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا بے تکلفی کا یا کسی اور کا ہے نہیں. تو ان کا مقدمہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بخدا قیامت کے دن عورت کی زبان نہیں بولے گی، اس پر تو مہر لگا دی جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں گوائے دیں گے کس کس طریقے سے یہ اپنے شوہر پر عیب لگاتی تھی، اس کو ستاتی تھی، اس کو پریشان کرتی تھی، اس کو تکلیف پہنچاتی تھی. اور ایسے ہی قیامت کے دن شوہر کی زبان نہیں بولے گی، اس پر تو مہر لگا دی جائے گی، وہ بند کر دی جائے گی. اس کے ہاتھ پاؤں گواہ دیں گے کہ کس طریقے سے یہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا تھا، ایذا پہنچاتا تھا، اس کو ستاتا تھا، اس کو پریشان کرتا تھا، اس کو مارتا تھا، تانے دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا، یا اس کے ماں باپ کو، یا اس کے عزیز و اقارب کو، یا اس سے غلط اور ناجائز مطالبے کرتا تھا کہ اپنے والدین کے پاس سے اتنے پیسے لے کر کے آؤ، گاڑی لے کر کے آؤ، فلاں چیز لے کر کے آؤ، اور وہ جبرن وقہرن مجبوراً وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتی کسی طرح گھر بنا رہے. یہ مثالیں ہیں. تو بیوی سے شوہر کو، شوہر سے بیوی کو حق دلوایا جائے گا. پہلا مقدمہ میاں بیوی کا ہوگا، اس لیے میاں بیوی کو بہت زیادہ فکر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے رہیں، حسن معاشرت اختیار کریں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں، غلطی ہو جائے تو معافی تلافی کرتے رہیں. حدیث میں کہ اس کے بعد پھر آدمی اور اس کے نوکر چاکر کا مقدمہ پیش ہوگا کہ سیٹھ اور مالک کس کس طریقے سے اپنے ماتحتوں، اپنے نوکروں، اپنے ملازموں پر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، ان کی حق تلفی کرتا تھا، کام لیتا تھا پیسے نہیں دیتا تھا یا پورے پیسے نہیں دیتا تھا، یہ مقدمہ پیش ہوگا. ایسے ملازمین جو اپنے مالک کے پاس کام کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، پیسے پورے لیتے تھے یا اس کی مال چوری کرتے تھے، جیسے چوری کرنا اللہ بچائے آج کل بہت عام ہے، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، جگہ جگہ ملازمین چوری کرنے کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، بلکہ عام مسلمانوں کے اندر اللہ بچائے چوری کا ایک عام رواج بن گیا ہے. بجلی کی چوری عام ہے، کنڈا لگا کر کے اپنا گھر چمکا رہے ہیں. گیس کی چوری، پانی کی چوری، بس کے ٹکٹ میں چوری، ریلوے کے ٹکٹوں میں چوری، اور یہ جو قوم کی چوری ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کے بارے میں کہ ایک ہوتا ہے ایک آدمی کی چوری، تو اس آدمی کی چوری کی تو اس ایک آدمی ہی کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا قیامت کے دن دنیا میں اگر نہ دیا، لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ کسی نے چوری کی اور قوم کی چوری کر لی، تو ساری قوم ایک طرف کھڑی ہوگی، وہ اکیلا ایک طرف کھڑا ہوگا، اور ان سب کی حق تلفی کی تو اس کی نیکیں ان سب میں بٹیں گی، اس کے بعد اتنی نیکیں کہاں ہوں گی، کہاں سے دے گا یہ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بجلی کی چوری کرنے میں کیا حرج ہے، بس کے اندر چڑھ گئے اور ٹکٹ نہیں دیا، ریل میں بیٹھ گئے اور ٹکٹ نہیں دیا، سمجھتے ہیں اس میں کیا ہے، کل پتہ چلے گا اس میں کیا ہے، یہ قوم کی چوری ہے۔ تو مالک کی چوری کو لوگ معمولی سمجھتے، بلکہ اب تو ہماری معاملات کی خرابی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ عام مسلمان جو عام طور پر بڑا خوف خدا رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کرتے تھے، لیکن آج یہ ہوتا ہے جب چاہے دیکھ لو کہ جہاں کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی سانحہ ہو گیا، اور کوئی مثلاً بس الٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہاں دو چار آدمی زخمی ہو گئے، ایک دو آدمی مر گئے، تو وہی بس والے جو بس میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کی جیب میں ہاتھ دے رہا ہے، وہ اسی گھڑی اتار رہا ہے، وہ اسے قلم نکال رہا ہے، وہ اس کے پیسے ٹٹول رہا ہے، وہی بس والے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بےچارا مر رہا ہے یا سخت زخمی ہو گیا ہے، اور وہ ہائے ہائے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے کیا کہتے ہیں کسی طرح ہسپتال پہنچا دو یا میرے گھر پہنچا دو، دوسرے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ نکال کر دیکھیں گے کہ نوٹ کیسے ہیں، کتنے ہیں، لے کے اپنی جیب میں دیکھتے ہیں۔ کبھی کسی قسم میں کوئی بازار میں کوئی حادثہ ہو جائے تو بس پھر لوٹ مار ہوتی نہیں ہوتی، وہی بازار والے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور دکانوں میں سامان نکال نکال کے اپنے گھروں میں لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ سب حقوق العباد کوتاہیاں ہیں، یہ اور اس صورتحال کے ساتھ تو کسی کی نجات نہیں ہو سکتی الا انشاءاللہ۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس دینداری تو اس کا نام ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اللہ اللہ خیر سکتا، اس کو دینداری سمجھی ہوئی ہے۔ معاشرت کیسی گندی، کیسی خراب، اور معاملات کیسی خراب، کیسی گندے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تقسیم میراث کا ہمارے یہاں عام رواج ہے ہی نہیں، شاز و نادر کوئی اللہ کا بندہ کسی کے وارث ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد، اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس کی میراث تقسیم کر لیتے ہیں، ورنہ تو عام طور پر بس رواج ہی نہیں تقسیم کرنے کا، باپ مر گیا تو بس باقی بیٹے قابض، بہنوں کو تو میراث ملتی نہیں، یہ سراسر حق تلفی ہے بندے کی۔ باپ کی میراث میں جس طرح بیٹوں کا حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیٹے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بہن بعض صورت میں بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے، اور دوسروں کے حصے ہڑپ کرنا یہ غصب ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے، اور حدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ من قطع میراثا وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو کسی وارث کی میراث غصب کرے گا اور ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ ختم کر دیں گے۔ ایک حدیث میں کسی نے ایک بالش زمین بھی اگر کسی کی ناحق لے لی تو قیامت کے دن ساتوں زمین سے اس کو وہ مٹی نکالنی پڑے گی، اور پھر نکال کر اس کا ہار بنا کر اسے گلے میں ڈالا جائے گا، جس کو وہ لے کر کے قیامت کے میدان میں چلے گا۔ کیسے چلے گا؟ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑی ذلت ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ مالک اور اس کے ملازمین کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس کے بعد پھر عام بازار کے لوگوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے اور معاملات تھے اس کا مقدمہ پیش ہوگا. بیچنے والے نے اگر دھوکہ دیا، دکاندار نے، تاجر نے، سوداگر نے خریدنے والوں کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ اصلی چیز لینے آیا تو اس نے نقلی دے دی کہ نہیں بالکل اصلی ہے، یہ سنا خالص ہے، ہاں خالص ہے بالکل، اور دے دی ملاوٹ کی چیز، یہ کم تول دیا، کم ناپ دیا. یہ ہے جو گناہ عام ہے آج کل، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، پیسے پورے لے لیے، چیز اس کو کم دی. ڈنڈی مارنے کا تو اللہ بچائے، ایسا بعض لوگوں کمال ہے کہ علمان والحفیظ، اور ایسی بعض مرتبہ گاہک بھی دھوکہ دیتا ہے مالک کو. مثلا اس نے جعلی نوٹ چلا دیا، چاند رات میں جا کر کے جعلی نوٹ چلا دیا، کہ رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، روشنی بھی اتنی نہیں ہوتی، ہر ایک کی دکان پر نوٹ چیک کرنے کی مشین نہیں ہوتی. ہزار کا نوٹ ویسے ہی دے دیا، نقلی اور جعلی، ہم خوب مٹھائی لے کر کے آ گیا اپنے گھر. یہ کہہ دیا میں نے تو دے دیے تھے پیسے، بائے کھلے مجھے دو. اس دکاندار کو بیچارے کو یاد نہیں، ابھی تو دیا 5,500 کا نوٹ، 100 کا تو میں نے سودا لیا، 400 واپس دو، حالانکہ ایک بھی نوٹ نہیں دیا اس نے، سودا بھی لے لیا، مزید کیا کہتے ہیں 400 روپے بھی اور لے لیے. اور سمجھ رہا میرا تو بڑا کمال کر دیا، اور سمجھتا میں نے بڑی عقل مندی کی، اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے. ان کا معاملہ پیش ہوگا تو دیکھیے، میاں بیوی کا مقدمہ ہی پیش ہو رہا ہے، اور مالک اور ملازمین کا معاملہ ہی پیش ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے عام دکانداروں اور ان کے خریداروں کا معاملہ پیش ہو رہا ہے. ان سب ان تمام جگہوں پر شریعت کے مطابق معاملہ کرنا ضروری ہے، جو اور اس طریقے سے کسی کی حق تلفی یہ باعث وبال ہے، اگر کسی نے کر لیے تو دنیا میں معافی تلافی کر لے، اور نہیں تو آخرت میں جواب دیئے. اور ایک روایت اور یاد آ گئی، مشکا شریف میں ہے یہ روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تین رجسٹر ہیں، ایک رجسٹر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی طرف تو کوئی خاص توجہ نہیں ہے، اور ایک رجسٹر ایسا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ دلوا کے رہیں گے، اور تیسرا رجسٹر ایسا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. اور وہ پہلا رجسٹر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ فکر نہیں ہے، زیادہ توجہ نہیں ہے، وہ ہے وہ رجسٹر جس میں بندوں کے اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی شان میں بندوں کی حقوق کی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کوتاہیاں اس کے اندر درج ہوں گی بندوں کی طرف سے، جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قسم کھا لی تھی، کفارہ نہیں دیا وغیرہ، منت مانی تھی، منت پوری نہیں کی، حج فرض تھا، حج نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالیاں اس کے میں درج ہوں گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پرواہ نہیں ہے، چاہیں گے تو بدلے لے لیں گے، چاہیں تو معاف فرما دیں گے. اور دوسرا رجسٹر جس میں جو کچھ ہوگا پورا پورا دلوائیں گے، وہ بندوں کے حقوق کی کوتاہیاں ہیں، ان کی مثالیں ابھی میں نے آپ کو بیان کی، تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہ کہ وہ ہر ایک مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوائیں گے. اور تیسرا رجسٹر وہ ہے جس میں بندوں کا کفر شرک لکھا ہوا ہوگا، اللہ بچائے کسی بندے نے کفر کیا ہوگا یا شرک کیا ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ جو احادیث طیبہ ہیں جو ابھی میں نے بیان کی ہیں اور اس میں بھی آ رہی ہیں کہ بندوں کی جو حق تلفیاں اور بندوں پر ظلم و زیادتیاں کسی نے کی ہوں گی, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب رحمت بھی ہوگی. وہ رحمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں تو ایک بندے کی دوسرے بندے کو دلوا دیں گے, ایک مسلمان کی نیکیاں دوسرے کو دلوا دیں گے, لیکن اور اگر اس پہ نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے مظلوم کے گناہ ظالم کو اوپر ڈلوا دیں گے, لیکن ظالم کا جو ایمان ہے وہ نہیں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, ایمان نہیں دیں گے, تاکہ یہ جو ظالم ہے اپنے کیے کی سزا پا کر کبھی نہ کبھی ایمان کی بدولت دوزخ سے نکل کر جنت میں جا سکے. اس کی ایک وجہ بھی بیان فرمائیے, وہ بھی عجیب وجہ بھی عجیب ہے. وہ فرمایا کہ یہ جو ایمان ہے, یہ جو گناہ ہے اور بندوں کے حقوق کی کوتاہیاں ہیں, یہ سب محدود ہیں اور نیکیاں بھی محدود ہیں, گناہ بھی محدود ہیں. لہذا محدود کا بدلہ محدود سے تو ہو سکتا ہے, ایمان لا محدود ہے وہ محدود کا بدلہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ, اس لیے ایمان نہیں دیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بہرحال بھائی, یہ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے, ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اب تک جس جس انسان کے ساتھ ہم زیادتی کر چکے ہیں اور ظلم کر چکے ہیں, حق تلفی کر چکے ہیں, ستا چکے ہیں, پریشان کر چکے ہیں, ان سب سے مل کر, چاہے براہ راست مل کر, چاہے ٹیلی فون کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, خط کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, اس سے رابطہ کر کے اپنا کھاسنا معاف کروا لیں. اور اس میں کوئی آدمی کی ذلت نہیں ہے, کوئی رسوائی نہیں ہے, کوئی اس میں بے عزتی نہیں ہے, بلکہ اس میں عزت ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور آئندہ ہم سب اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے کسی کی حق تلفی نہ ہو, اس کے لیے علم بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں کہ ہماری طرف سے کوئی کسی کی حق تلفی نہ ہو, اگر ہو جائے تو بس فوراً ہی معافی تلافی کر کے معاملہ صاف کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف, اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ اب کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق دنیا ہمارے ذمے باقی نہ ہو. اپنے حقوق بھی معاف فرما دینا اور ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمانا. یا اللہ معافی کا اور درگزر کا معاملہ فرما دینا. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کا صحیح صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے معاملات کو بھی درست اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں مکمل اور دائمی امن قائم فرما، مہنگائی کو بے حیائی کو یا اللہ دور فرما، اندرون سندھ یا اللہ بارشوں کی کثرت کی وجہ سے جو نقصان عظیم ہوا ہے یا اللہ اس کی تلافی فرما۔ یا اللہ اندرون سندھ کے مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ساری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت نصیب فرما، عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ برحمتک یا رحم۔